Oui.
پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں سب سے پہلے گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کے بارے میں، جہاں حال چل کے آثار بہت نمایاں ہیں، جس کے بعد پاکستان میں افغان طالبان کے ایک وفد کی آمد کا ذکر ہوگا، بھارتی فوج کے سیاست میں دھکیلے جانے کے اوپر ان کا رد عمل، اور پھر بین الاقوامی موضوعات پر گفتگو کریں گے، امریکی سیاست، یمن کا معاہدہ اور شام اور روس۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں ہلچل کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ 2 نومبر کو اپنا احتجاج اپنے پروگرام کے مطابق ضرور کریں گے، جبکہ حکمران پاکستان مسلم لیگ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت نہیں دے گی اور شہر کو بند نہیں کرنے دیں گے۔ سنیے عمران خان کا کیا کہنا تھا۔
اگر ہم سڑکوں پہ نکلتے تو یہ کرپشن یہ ایک دم بھول جائیں گے لوگ، یہ دفن کر دی جائے گی۔ ہمارے کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے، جبکہ سٹیٹ کے ادارے انصاف نہیں دیتے، ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے سوائے سڑکوں پہ آنے کا؟ پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، آپ نے اگر روکنے کی کوشش کی آپ کو نقصان ہوگا۔
اور اس کے جواب میں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا،
ان کو نہ ہم قانون ہاتھ میں لینے دیں گے، نہ ان کو کوئی شہر بند کرنے دیں گے، نہ ان کو ہم شہریوں کا جو آئینی اور قانونی حق ہے اس کو جو ہے وہ سلب کرنے دیں گے۔
تو یہ تھے 2 مختلف نقطہ نظر جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب دانیال عزیز صاحب ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے۔ دانیال عزیز صاحب، اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا سیاسی حق استعمال کرنا چاہتی ہے احتجاج کا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟
طریقہ انصاف جو ہے یہ بے شمار مختلف قسم کے کرتی رہی ہے، آج سے نہیں، پہلے دن سے انہوں نے ایشو کر دیا تھا رد عمل، اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنی اور وہاں پر ان کا سارا موقف رد ہوا۔ اس کے بعد ابھی الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب، جہانگیر ترین اور دیگر ان کے ساتھیوں کے خلاف ریفرنس دائر ہیں، جن میں ان کے اوپر ٹیکس چوری اور مختلف قسم کے مالی اثاثے چھپانے کے اور مختلف قسم کی غلط کاری کے الزامات ہیں، اور وہ 2 نومبر کو اس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رکھ دی گئی ہے۔ جہاں تک آپ نے ریکارڈنگ سنائی، یہ تو ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ یہ بات بالکل ٹھنڈی پڑ جائے یا یہ بات گم کر دی جائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہوا ہے اور 1 نومبر کو عمران خان صاحب کی درخواست پر انہوں نے سماعت شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور یقیناً نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ان کا جو موقف ہے بھرپور طریقے سے ٹیک اپ ہوا ہوا ہے، نوٹس ایشو ہو گئے ہیں اور ان کی جواب طلبی جو ہے اب شروع ہے، سب جتنے بھی اس میں جن کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں۔ یہ جو رد عمل حکومت کی جانب سے آپ سے سنایا، یہ ایک نئی ترکیب اب عمران خان صاحب جو ہے کرنے کو جا رہے ہیں، وہاں پر بلا کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد شہر کو لاک ڈاؤن کے نام سے اس کو بند کر دیں گے، ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ یہ پہلے بھی ان کی ناکام کوششیں رہی ہیں، جب انہوں نے کہا کہ آپ سول نافرمانی کی طریق چلائیں، آپ بجلی کے بل نہ دیں، جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے خود سب سے پہلے اپنا بل ادا کیا، اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ آپ بی کے ذریعے پیسے بھیجیں تاکہ بینکوں کو مالی نقصان پہنچے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے، اس انہوں نے یہ کہا کہ آپ ٹیکس مہندگان بن جائیں اور پاکستان کی حکومت کو پیسے نہ ملنے دیں۔ تو آپ یہ ایک ترکیب جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دفاتر بند کرنا ہے، سیکرٹریٹ کے مختلف جو پاکستان کے حکومتی اسٹیٹ کے ہیں، جن میں یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ جہاں پر خود ان کی درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے، نیشنل اسمبلی جہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹیز نے اس معاملے کو بھرپور انداز سے انہوں نے اپنا ایک بل پاس پیش کیا ہے سینٹ میں پینما پیپرز کے حوالے سے، اعتزاز احسن صاحب نے، محمد خان صاحب نے، تو اس سسٹم میں بجائے کہ اس معاملے کو آگے بتائیں اور اپنی دعائیں اور شواہد ہیں وہ پیش کریں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ اس محکموں کو بند کر رہے ہیں،
اس لیے یہ بالکل غیر آئینی۔ اچھا میں یہاں روکوں گا آپ کو، دانیال عزیز صاحب آپ کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شاہ فرمان صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور کے پی کے منسٹر ہیں۔ یہ بتائیے شاہ فرمان صاحب کے جب سپریم کورٹ میں آلریڈی یہ کیس چل رہا ہے اور وہاں پر اس کا فیصلہ متوقع بھی ہے، تو پھر اس احتجاجی اور ایک اسلام آباد جیسے دارالحکومت کو بند کرنے کی کیا وجہ آپ دیں گے لوگوں کو؟
دیکھیں جی، پوری دنیا کے اندر پاناما لیگ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی اور کی جا رہی ہے، سوائے پاکستان میں کہ جہاں پر کوئی ایسا ادارہ تیار نہیں تھا. اور وہ بھی میں آپ کو اس کا یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب ہم نے کہا کہ الیکشن کے اندر دان کی ہے اور ہم نے صرف چار حلقوں کا کہا کہ اس کی چان بین کی جائے تاکہ جس نیچر کی غلطی ہو آئندہ الیکشن میں اس قسم کی غلطی ریپیٹ نہ ہو، الیکشن ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے چار حلقے کھول کے ساری ڈیٹیل سامنے لائی جائے. کسی نے ہماری بات نہیں سنی، ایک سال تک ہم کہتے رہے، منتے کرتے رہے، جب ہمیں دھرنا دینا پڑا، جب وہ چار حلقے کھولے گئے، دو کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ تاندی ثابت ہو گئی، باقی دو کا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا.
جی اچھا شاہ فرمان صاحب، میں اصل میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا، مجھے یہ بتائیے، میرا سوال یہ ہے،
میں آپ کو بتاؤں جی، یہ ایشو ہم نے لائیو رکھنا ہے، ایشو جو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور جو پروٹیسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا حق ہمیں آئین دے رہا ہے، اس قانون دے رہا ہے، اور ایک درخواست عدالت کے اندر ہے بھی کہ اس کو روکا جائے. اگر عدالت کہیں کہ یہ غلط ہے یا اگر یہ غیر قانونی ہے یا اس ان کو نہ کیا جائے تو ہم عدالتوں کا پورا احترام کرتے ہیں.
پھر آپ اپنا احتجاج نہیں کریں گے؟
اگر عدالت ڈیفینیٹلی اگر عدالت کہیں کہ نہ کرے تو پھر تو مطلب ایک چیز غیر قانونی ہو جائے. لیکن میں صرف دانیال عزیز صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے، ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں. عمران خان یا نواز شریف صاحب کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں، لندن میں اپنے پولیٹیکل فنکشن میں لے جاتے ہیں، ان کو پاکستان آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں روکتا، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. لیکن جب وہ پاکستان آئے تو اس وقت کے کمنٹ آپ دانیال عزیز صاحب کے سنیں، انہوں نے واپس کیا، انہوں نے کہا معاہدہ کیا ہے، انہوں نے جو باتیں کیے کہ اس کو پاکستان نہیں آنا چاہیے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ایکس پرائم منسٹر پاکستان آتا ہے اور سپریم کورٹ کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، کوئی نہیں روک سکتا، یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے معاہدہ کیا ہے. کاش وہ سارے کمنٹس آپ دانیال عزیز صاحب کے سنیں جب یہ پرویز مشرف کے ساتھ.
دیکھیے یہ تو ہے تاریخ میں، اصل میں جی شاہ فرمان صاحب، میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ آپ دونوں صاحبان پرسنل ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ایک پولیٹیکل ڈبیٹ کر رہے ہیں، پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے فائنلی کہ اگر کورٹ فیصلہ نہیں دیتا اور اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ جو ہے پٹیشن کے اوپر فیصلہ بھی دے گا، اس نے ایک تاریخ بھی مقرر کی ہے، اس کے باوجود آپ اپنا احتجاج کریں گے 2 نومبر کو، یہ آپ کا آپ کی پارٹی کا قطعی فیصلہ ہے؟
ہم سپریم کورٹ کے ہم سارے عدالت کا احترام کرتے ہیں اور ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گے.
دانیال عزیز صاحب، ایک آخری بات آپ سے مجھے یہ پوچھنی ہے کہ آپ ان کے اس حق کو کیوں نہیں دینا چاہتے، آپ اس کو غیر آئینی کیوں قرار دیتے ہیں؟
کہیں بھی ہم نے مجرم نہیں کیا، جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، انہوں نے بے شمار احتجاج کیے ہیں اور اپریل کے 3 تاریخ سے جب سے آئی سی آئی جے کا رپورٹ چھپی ہے جس میں پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے، یہ بڑے پولائٹلی اگنور کرتے ہیں اس بات کو کہ آئی سی آئی جے خود مجبور تھا کہ وہ پرائم منسٹر کا نام نکالیں وہاں سے، اور آئی سی آئی جے کا ہی لیگل سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ امپلائی کر رہے ہیں نہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے. ادھر یہ لوگوں کو یہ بیچ رہے ہیں توڑ مروڑ کے من گھڑت اپنا کہ یہ ثبوت پیش ہو گیا، رنگے ہاتھ پکڑے گئے، یہ بات سراسر جھوٹ ہے. پہلے بھی ان کی یہی عادت رہی ہے.
میں نہیں، میں بالکل بالکل پرسنل ہونے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا، نہیں پرسنل نہیں ہوں بالکل بھی، بالکل نہیں جی. اچھا میں ذرا آپ کو یہاں روکوں گا. شاہ فرمان صاحب، مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی اور آپ کی پارٹی مسلسل یہ بات کر رہی ہے، اختصار کے ساتھ بتائیے کہ اگر کوئی تیسری پارٹی آئی تو اس کی ذمہ داری نواز شریف صاحب پر ہوگی، پرائم منسٹر پر ہوگی، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ احتجاج تو آپ کر رہے ہیں.
میں اس سے پہلے ایک منٹ آپ کر لوں گا یہ جواب کہ اگر 651 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیز ہے تو کوئی تو اس کا طریقہ کار ہوگا کہ چار بین ہو کہ منی لانڈرنگ تو نہیں ہے، کرپشن تو نہیں ہے، کوئی اس کے ٹیکس ایویژن تو نہیں ہے، کون یہ کرے گا؟ چلو
منسٹر صاحب کے پانچ چھ بندے دس بندے سائڈ پہ رکھے، باقی 640-630 بندوں کا کیا بنے گا؟ ایک تو مجھے دانیال عزیز صاحب یہ بتا دے کہ کون سا پروسیجر ہے. دوسری بات جو خان صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر ہم غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر حکومت کو تھرڈ پارٹی آتی ہے تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. اگر ہمیں قانونی حق ڈینائی کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی.
درست.
اور اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا جو کہ عوام کے ٹیکس پر، پاکستان میں ہے ہی انڈائریکٹ ٹیکسیشن، اور اگر عوام کے نام پر قرض لیے جاتے اور وہ پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر چلے جاتے، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جائز اور ناجائز تو چھوڑ دیں، کسی جمہوری ملک کا وزیر اعظم اگر اس کا جائز پیسہ بھی باہر ہے تو اخلاقی طور پر اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ حکمرانی کرے.
اچھا دانیال رضی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے، بہت اختصار کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ جو بات کہی گئی ہے اگر تیسری پارٹی آتی ہے، تیسرا فریق آتا ہے تو ذمہ داری حکومت پر ہوگی، وزیر اعظم پر ہوگی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت اختصار کے ساتھ پلیز.
جو ان کی ریت رہی ہے، یہ کبھی امپائر کے نام سے کبھی انگلی کے نام سے، ان کے اپنے صدر نے استعفیٰ دے دیا کہ یہ لاشوں کی سیاست اور گولی اور سکے کی سیاست اور پچھلے دروازے کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. جنید ہاشمی صاحب نے انکشافات کیے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کر پوری قوم کے سامنے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی آپ کی گواہیاں دی، جس میں کنسل خان صاحب تھے الیکشن کمیشن کے، وہ بعد میں جا کے عدالت میں معافیاں مانگی ہیں انہوں نے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. یہی بات جو گھوڑا اسپتال کے اور 35 پنکھر کے سب خود معافی مانگ چکے ہیں. لیکن ان کی یہ سیاست ہے، یہ جب کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے فلانی طریق کو چلے جائے گی، یا ان کے سیاسی ساتھی جو ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ فلانی طریق میں نے دے دی اور فلانی طریق دے دی ہے، وہ آئین کی کس شک کے تحت دے رہے ہیں؟ ان کا پروگرام ہی یہ ہے، ان کو پتا ہے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اور عمران خان صاحب کے اپنے آپ شور ہیں، جہانگیر الدین کے اپنے، علیم خان کے اپنے، عمران خان کی بہنوں کے، ان کے شفقت خانم سے پیسے انہوں نے زکات کے ڈبو دیے، وہ کس منہ سے مانگ رہے ہیں کہ احتساب ہو؟ جبکہ کھیتی میں انہوں نے جو احتساب کا کمیشن بنایا اس سے خود.
بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب آپ کا، بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. اور جناب شاہ فرمان صاحب میرے ساتھ دو ممتاز تجزیہ کار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، کراچی سے ڈاکٹر ہما بقائی، اور لاہور سے میرے ساتھ پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی، پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ یہ جو سیاسی ہلچل آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو کنفرنٹیشن کی ایک سیاست اس وقت تو بظاہر نظر آتی ہے، اس کا آپ کیا انجام دیکھ رہی ہیں؟ اور خاص طور پر پاکستان کے جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس کی جو سیاست ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے اس پوری صورتحال سے؟
اگر آپ کا اشارہ ایم کے ایم کی طرف ہے تو وہاں تو ایم کے ایم خود زیادہ مشکلات کا شکار ہے، لیکن کراچی کی سیاست میں اتنا تراکم نہیں ہے جتنا اس وقت کے پنجاب کی سیاست میں ہے. کراچی کی سیاست سے ایسا نہیں لگتا کہ حکومتیں گریں گی، پنجاب کی سیاست کس کروٹ بیٹھے گی وہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ یہ ہم 2018 کے الیکشن دیکھیں گے یا نہیں. کراچی میں تو جو ایم کے ایم الطاف ہے اس نے ریسرفس کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد ایک شدید ترین کریک ڈاؤن آیا ہے ان کے خلاف، کل گرفتاریاں بھی ہوئیں، آج مجھے لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن تقریباً ہنٹنگ ہم نے دیکھی
جی.
حیدرآباد میں بھی ان کے جو بچے کچھ ورکرز ہیں یا ان کے آفیسرز ہیں ان کو پکڑا گیا، ان کو لوگوں کو پکڑا گیا. تو ایم کے ایم کے ساتھ تو اس وقت ریاستی سختی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو اس سختی کا جو سرچشمہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت نہیں ہے. اس کا ڈائریکٹ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور اسی لیے پیپلز پارٹی سے قدر مطمئن بھی نظر آتی، وہ کہتی ہے کہ جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن جس طرح پرو ایکٹیو ہوئی ہے اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں ڈائریکٹلی اس کی جو اس سے فیض ہوگا پیپلز پارٹی کو ان ٹرمز آف سیٹس. ایم کے ایم کے اندر جو پھوٹ پڑی ہے اس سے ایم کے ایم کو خود بہت نقصان پہنچا ہے، کیونکہ تین دھڑے ہیں، اور پھر اور یہ صرف یہ تین دھڑے نہیں ہیں، یہ تین دھڑے آپس میں ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اٹھا رہے ہیں، بالخصوص پی ایس پی مصطفیٰ کمال جو بالکل الگ ہو گئے ہیں، اور پھر ہم نے اب دیکھا کہ گورنر جو سم ویز بہت پہلے ایم کے ایم الطاف کا فیس تھے، اور اب ایسا لگا کہ وہ ایم کے ایم فاروق ستار کے ساتھ ہمیں کچھ ان کا تھوڑا سا نیکسس لگا, وورا صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے, کل انہوں نے شہر کا دورہ کیا, کہا وورا صاحب کو اختیارات میں دوں گا, تو کچھ ایسا لگا کہ ایک نیکسس ایمرج ہو رہا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کا فرد, ایک ایسا فرد گورنر جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اس کے اور فاروق ستار صاحب کے گروپ میں, اس کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ ایک ریئیکشن آیا پی ایس پی کی طرف. میرے خیال میں جو اس وقت جو جماعت سندھ کی ایک ہے وہ انتہائی مشکل میں ہے, لیکن جو صورتحال ملک کی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کانسنٹریشن کی طرف چلی گئی حکومت وقت اور دیگر جماعتوں نے انہیں جوائن کر لیا عمران خان صاحب کی جماعت کو, کیونکہ آج تقریباً مکسڈ سگنلز دیے پیپلز پارٹی نے بھی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم شہر نہیں بند کرنا چاہتے, لیکن جو ہم نے ڈیمانڈ دی ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آئی ہے. تو اوور آل اس وقت شدید آپ سمجھ لیے بے یقینی کی کیفیت ہے. اکثر حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا حکومت گر جائے گی, اور دوسری بات جو ابہام ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو چیف آف دا ملٹری اسٹاف ہے نومبر میں وہ ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے بھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آیا ہے, اور پھر جو اوور آل سول ملٹری ریلیشن ہیں لوگ کہتے ہیں 99 میں بھی اتنے خراب نہیں تھے سول ملٹری ریلیشن جتنے کے اس وقت ہیں. بات یہاں تک ہے کہ پرائیویٹ پارٹیز میں نجی پارٹیز میں جو حکومتی وزراء ہیں وہ خود بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئندہ 10-12 دن حکومت کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر محمد بقائد. پروفیسر سجادہ سی صاحب, قبل اس کے کہ میں آپ کو زحمت دوں, میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد بقائد نے پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا ہے سیاست کے حوالے سے, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے خورشید شاہ, انہوں نے جو بات کہی ہے اس سیاست کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں اس کو سن لوں تاکہ پھر میں آپ کا کمنٹ لے سکوں.
اس طریقے سے حالات چل رہے ہیں, مجھے تھوڑا سا خوف آ رہا ہے جب ملک میں حالات بگڑ جائیں گے, ہاتھ سے نکل جائیں گے, افراتفری چل جائے گی تو خوف ہی ہوتا ہے, مگر ایسی چیزیں ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جی پروفیسر سجاد نصیر صاحب, آپ نے خورشید شاہ صاحب کو بھی سنا, آپ نے دانیال عزیز صاحب کو بھی سنا, شاہ فرمان کو بھی سنا, اور ڈاکٹر ہما بقائی کو بھی سنا. یہ فرمائیے کہ اگر یہ سیاست کنفرنٹریشن کی طرف جاتی ہے اور جس تھرڈ پارٹی یا تیسرے فریق کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ خطرہ کتنا حقیقی ہے, اور کیا واقعی پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ایسے زلزلے کا شکار ہے کہ جس کا نتیجہ تباہی کی طرف ہو جائے گا؟
دیکھیں جی, اس وقت کرائن اور حالات جو ہیں وہ تو اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ وارم اپ کر رہی ہیں اور کانفرنٹیشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اب حکومت وقت جو ہے اس پہ ذمہ داری بہت ہوتی ہے کہ وہ کانفرنٹیشن جو ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کو جہاں تک ممکن ہو اوائڈ کرے, لیکن جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, جس قسم کی اسٹریٹجیز ڈیوائز کی جا رہی ہیں کہ 2 تاریخ کے لاک ڈاؤن کو ہم فرسٹریٹ کریں گے, نہیں ہونے دیں گے, تو دونوں طرف سے اس وقت ٹیلی ویژن پہ جو بیانات آ رہے ہیں, اچھا وہ تو اسی بات کی غمازی کرتے ہیں کہ دونوں طرف تیاری جو ہے بڑے زوروں سے ہے. عمران خان جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بڑے شہر میں جا کے تقاریر کر رہے ہیں جو کہ موبلائزیشن کا ایک طریقہ ہے, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کے جو ورکرز ہیں, اچھا ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اگر یہ بلاک کرتے ہیں. تو اس دفعہ تو لگتا یوں ہے جیسے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ تحریک انصاف جو ہے, اچھا وہ اس کو کرنے جا رہی ہے. حکومت کی تیاری میرا نہیں خیال کہ اتنی تندہی سے ہو رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ پیسیج آف ٹائم سے اور مختلف چیزیں ہونے سے سچویشن شاید ڈیفیوز ہو جائے, اور بالخصوص سپریم کورٹ نے جو پہلے 2 ہفتے کے نوٹسز جاری کیے تھے اور پھر خود ہی دوبارہ ایک کہا کہ آپ پہلی نومبر کو آ جائیں, तो इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा पॉलिटिकल मूव है ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसको कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये कोशिश है और इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट का कि 2 नवंबर का जो अमल है उसको रोक दिया जाए। और जैसे तरीके इंसाफ वाले फरमा रहे थे कि हम इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और अगर उन्होंने कहा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया तो हम उसकी इज्जत करेंगे, तो जिसका मतलब ये है कि एक तो, लेकिन उसके साथ साथ चीफ जस्टिस जो है उनके जो बयानात आए हैं उन्होंने कहा कि हम सियासी और सियासी इश्यूज में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था अगर आपको याद हो कि मैं क्रीज के अंदर खेलता हूँ
जी,
जिसके लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की तशरीह की ताबीर की थी। लेकिन देखना अब यह है कि इंस्टीट्यूशनल रोल यहाँ आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि दोनों पार्टीज जो हैं वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं, हुकूमत अभी उतनी तैयारी में नहीं है लेकिन तरीके इंसाफ मेरे ख्याल में तैयारी पूरी तरह है कि हमने शट डाउन करना ही करना है। तो अगर ये नहीं करने उनको देते तो जाहिर है तो वायलेंस तो होगी, कॉन्फ्रंटेशन तो होगी।
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया
के लिए अच्छी नहीं है
जी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर सूरत हाल पूरी तौर से निबट जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जी। जी फरमाइए जी प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब। जी फरमाइए
नहीं मेरा ख्याल था कि आपने खत्म कर दिया,
बस इसके बाद खत्म कर
दो जी। कह रहा हूं जी कि ये अब देखना ये है कि क्या इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन से होगी, एक तो सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है वो इस वक्त एट इट्स लोएस्ट एब है
जी।
और आज का अगर आपने आर्टिकल डॉन में देखा हो मायदा का, सिविल मायदा का, तो वो फिर ये बात कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमर्ज करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग और आर्मी चीफ की एग्जिट जो है वो अनसेरेमोनियल होगी। और ये प्रेशर इसलिए डाला जा रहा है कि नेक्स्ट चीज एक तो ये कि ये राउंड विन कर लिया जाए और दूसरे आर्मी चीफ की सिलेक्शन जो है उसमें आर्मी का इन्फ्लुएंस जो है अच्छा उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाए
जी। बहुत तो, शुक्रिया।
कई फ्रंट पे ये बातें चल रही हैं
जी।
तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होगा या वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगा, लेकिन आई डोंट थिंक पॉसिबिलिटी मार्शल लॉ की है।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। और सामने एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद अकील यूसुफ जई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे अफगान तालिबान के वफद की आमद के बारे में।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
वेलकम बैक। मैं माजा चाहता हूँ अकील यूसुफ जई साहब, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा जो है वो बड़ा ही हलचल का शिकार है और ज़ाहिर है कि कई प्लेयर्स हमारे साथ थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान के कतर ऑफिस का एक 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आया है जिसको अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने तस्दीक नहीं की उसकी, और इत्तलात के मुताबिक रहनुमाओं ने कतर में अफगान और अमरीकी अहदेदारों से गैर रस्मी मुलाकात के बाद अपना ये वफ्द पाकिस्तान भेजा है। और दूसरी तरफ एक और इत्तला ये भी है कि जो मफरूर तालिबान रहनुमा हैं उनको काबुल के साथ बातचीत से इनकार की पादाश में मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने ख़ानदानों के साथ पाकिस्तान से चले जाएं, यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि हर सूरत से अमन की बातचीत आगे बढ़े। सिचुएशन किधर जा रही है
जाफरी साहब? अभी तक तो ये वादे नहीं हुआ है, तस्दीक नहीं हुई है कि जो 3 रुकनी या 5 रुकनी वफद की बात हो रही है मीडिया के बाद सेक्शंस में कि वो लोग तब से होकर आए हैं इस्लामाबाद या रावलपिंडी। ये जो खबर चली है ये इसका जो सोर्स है वो अफगान सफीर है डॉक्टर जाकिर हाल साहब, और उसके बाद जब लोगों ने फॉलो अप लेने की कोशिश की तो पता चला कि अफगान तालिबान की जानब से या जो मुतल्लिका मुसद्दिका या मुतल्लिका लोग है या हल्के हैं उनकी जानब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही, मगर 2-3-4 डेवलपमेंट इस तरह की है कि जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जो इस जानब इशारा करती है कि افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکراتی عمل تھا, مفاہمتی عمل تھا, وہ نہ صرف یہ کہ مختلف لیول پر اس کا آغاز ہو چکا ہے, بلکہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قطر اب اس پھر سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, اور سب سے بڑی خبر یہی نظر آ رہی ہے مجھے کہ معصوم خان اکبر جو کہ این ڈی ایس کے سربراہ ہے, انہوں نے وہاں جا کر خود دو تین دن گزارے ہیں, اور وہاں پر سات رکنی جو ایک شورت ہے یا ایک اسکواڈ ہے یا ایک گروپ ہے, اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ملاقاتیں کی ہے بلکہ اس پر اتفاق رائے کا اظہار بھی ہوا ہے کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا, جو پاکستان کے بارے میں ایک عام بات یہاں پر اسلام آباد میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں جس کا تذکر کیا جا رہا ہے وہ تو اس قسم کا ہے کہ افغان حکومت اور پاکستان کے ہوڑ سے یا پاکستان کا جو کلیم ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے ہاتھ میں ہے یا پاکستان ان کے ڈیسیجن پر اثر انداز ہوتا ہے, پاکستان کے کردار کو کم کیا جائے یا پاکستان کے کردار کو نکالا جائے. حالانکہ درمیان میں اس طرح بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں تین چار جو طالبان کمانڈر تھے اور جو اہم لوگ تھے جو کہ شورا کے ممبر بھی بتائے جا رہے تھے, ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ مذاکراتی عمل پر بین چلا رہے
مخالفت کر رہے ہیں. جی
ابھی تک صورتحال کافی پیچیدہ ہے اور بہت سے سوال حل طلب ہے جس کے جواب ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں.
اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی دو تین دن پہلے بھی ایک افغانستان کا غیر سرکاری وفد جو تھا لا میکرز کا, وہ پاکستان آیا تھا اور اس میں بھی اسی قسم کی باتیں ہوئی تھیں, اور یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان طالبان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے. اس وقت بیسیکلی طالبان جو ہیں, جن کا قطر میں آفس بھی ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, حکومت کرنا چاہتے ہیں, اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتے ہیں, چاہتے کیا ہیں, بنیادی مقصد کیا ہے ان کا؟
جب صاحب, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 2004 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو مہینہ جاری ہے یا جو اس سے پہلے جو مہینہ تھا, اس کے دوران افغان طالبان نے صرف یہ کہ افغانستان کے تقریباً 18 پروینسز میں اٹیکس کیے, بلکہ جو فگر دستیاب اس قسم کی ہے کہ افغان طالبان نے وہاں پر بہت بڑا مو لیا ہے اور وہاں پر ان لوگوں کو بہت کامیابیاں ملی ہے. مثال کے طور پر افغان وزارت داخلہ اور پینٹاگون کی ایک مشترکہ رپورٹ ہے جو کہ لیک ہوئی ہے, جس کے مطابق گزشتہ تین مہینوں کے دوران افغانستان میں طالبان کے حملوں میں تقریباً 4,000 کے قریب فوجی اور پولیس اور سویلین جو ہے یہ مارے گئے. یہ بہت بڑا ریشو ہے
جی,
ہم ڈیتھ کیجوئلٹی کی بات کریں یا 18 صوبوں میں حملوں کی بات کریں, اور آپ اس کے اندازہ لگائیں یا ایک توجہ کر سکتے ہیں کہ جب سے حزب اسلامی اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ایک یادداشت پر یا ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے, تو اس کے بعد افغان طالبان کی سیکیورٹی اٹیکس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ افغان طالبان نے جب سے اٹیکس میں اضافہ, اس کے بعد جو ایک شورا ہے وہاں پر ایک پیس کونسل ہے
جی,
اس کے مختلف لوگوں نے افغان پریزیڈنٹ کے بہاب پر طالبان کے اعلی حکام سے رابطے کیے اور ان سے درخواست کی کہ مفاہمتی عمل کو پھر سے شروع کیا جائے, مگر اس میں جو ایک چیز ہمیں پہلی بار عجیب نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان پاکستان سے ناراض ہے, اور خاص کر اس کا جواب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملا اختر منصور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کو مارا گیا تھا تو اس کی انٹیلیجنس کی جو انفارمیشن تھی وہ پاکستان نے فراہم کی تھی, اور افغان طالبان شاید کہ اب دو گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں. ایک وہ افغان طالبان ہے جو کہ ہم خبر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ افغان حکومت یا جو پیس کونسل ہے اس کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے اور قطر بیسڈ ہے, اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی بجائے پاکستان کے راستے ان سے بات کرنے کی بجائے افغان حکومت کے ساتھ خود بات کی جائے, مگر چند طالبان ایسی بھی ہے جو کہ بہت اہم بھی ہے اور جن میں شاید یہ تین چار لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ہو کر آئے ہیں جس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو رہی, جن کا خیال ہے کہ وہ پرو پاکستان ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک اسٹیک ہے یا ایک رول ہے وہ موجود رہے. تو میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مفاہمتی عمل ہے, مذاکراتی عمل ہے, یا افغان حکومت کے ساتھ مستقبل کے طریقہ کار کا ایک فارمولہ ہے, اس پر افغان طالبان دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں.
اچھا, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے, عقیل یوسف زئی صاحب, کہ افغان حکومت کے انٹینشنز بالکل کلیئر ہیں, وہ اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں, اپنی حکومت کو استحکام دینا چاہتے ہیں. پاکستان کے انٹینشنز بالکل کلیئر ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے, اور ظاہر ہے بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن کے لیے ضروری ہے. لیکن افغانستان کا جیسا کہ میں آپ نے بتایا کہ دو گروپ میں بٹ گئے ہیں, تو ان کے انٹینشنز کیا گورنمنٹ حاصل کرنا ہے یا موجودہ گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے؟
میرے خیال میں جابری صاحب یہ بہت اہم سوال ہے, اور جب تک اس کے اسباب اور عوامل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تب تک تجزیہ ممکن نہیں ہوگا یا ایک خلاصہ نکالنا کافی مشکل ہوگا. اس وقت میرے خیال میں جو بڑا ایشو افغان طالبان کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان پر چند اور ممالک نے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ جو ایک تاثر تھا کہ افغان طالبان پر صرف پاکستان اثر انداز ہو رہا ہے, میرے خیال میں اب وہ ماضی کا حصہ بن گیا ہے. درمیان میں جب افغانستان میں تبدیلیاں آ گئی اور خاص کر جب حزب اسلامی کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی, تو اس کے بعد جو پوری ریجن میں ایک پراکسی وار کا ایک سلسلہ چلنے کا, جس میں ایران کا اپنے ایکسپیکٹ تھا, پاکستان اور بھارت کے درمیان جب تعلقات خراب ہو گئی, اس کے بعد جب داعش کی شکل میں بعض سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے دروازوں پر چند گروپ پہنچ گئے, اور اس کے بعد شام میں جب ایکلے شروع ہوا امریکہ اور رشیا کے درمیان, تو اس کے بعد معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان پر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یا ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس میں چند اور بھی بڑی قوت ہے یا طاقتور ایجنسیاں شامل ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں وہ نہ صرف یہ کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکراتی معاملے پر انتشار اور اختلاف کا شکار ہے, بلکہ ان کے مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی ان کے پاس کوئی کلیئر گائیڈ لائن یا روڈ میپ نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ شاید وہ بھی ہے کہ جو پشتون ایریا کی سب سے بڑی پارٹی ہے, میں حزب اسلامی کی بات کر رہا ہوں, تو اس حزب اسلامی نے حکومت کے ساتھ مفاہمت کی ہے, اور شاید کہ اب یہ اس جنگ کے بعد یا حملوں کے بعد یہ اپنے سکورنگ کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو افغانستان کی پولیٹیکل جو ایک سیٹ اپ ہے اس میں ایک شیئر مل جائے. اور میرے خیال میں افغان حکومت اس آپشن پر یا اس تجویز پر غور بھی کر رہی ہے.
قیل یوسف زئی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی زحمت کا. اور سامعین, اب ہم جائیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ فوجی افسروں نے, بھارت کے فوجی افسروں نے فوج کو سیاست میں گھسیٹنے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے, اور کہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے فوج کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. ان کا یہ رد عمل مہاراشٹر کی سیاسی جماعت مہاراشٹر نوون سینا کے یا ایم این ایس کے اس مطالبے کے بعد سامنے آیا ہے کہ جن فلم سازوں نے پاکستانی اداکاروں کو لے کر فلمیں بنائی ہیں وہ آرمی ویلفیئر فنڈ میں 5 کروڑ روپے بطور عطیہ یا بطور کفارہ ادا کریں. یہ تنازع کرن جوہر کی فلم اے دل ہے مشکل کے خلاف ایم این ایس ایف کے سخت احتجاج کے بعد ہوا ہے. بھارت کے کئی ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسروں نے اس پر احتجاج کیا ہے کہ فوج ایک باوقار ادارہ ہے اور اس کے سلسلے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. بھارت سے ہمارے ساتھ پیش پندر صاحب ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں, جرنلسٹ ہیں. لیکن ایک بریک لیں گے, اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک. جی پشپیندر صاحب, آپ نے یہ خبر آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی اور اس پر کام بھی کیا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ جو پاکستانی اداکار بھارت پہ کام کر رہے ہیں ان کو لے کر جو فلم بنائی جاتی ہیں, تو ایم این ایس کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں, جبکہ فوجی افسران اور فوج بطور مجموعی اپنے وقار کے خلاف سمجھتی ہے اس کو. کیا یہ بھارت کی سیاست میں کوئی ایک نیا اضافہ ہے؟
نہیں, دیکھیں اس میں دو چیزیں میں آپ کو ذرا صاف کر دوں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو اے دل یہ دل
ہے مشکل
میں, یہ جو فلم ہے کرن جوہر کی, یہ جس طرح سے جانتے ہیں بھارت پاکستان کے بیچ میں جس طریقے کا ٹینشن ہے, اس کے بعد میں پورے ملک میں بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن اس کا خاص جو فوکس ہے وہ مہاراشٹرا اور مہاراشٹر میں ممبئی, تو اس کے پیچھے ایک چھوٹی سیاست بھی ہے, اس کو بھی سمجھنا ہوگا. اس وقت کچھ دن بعد ممبئی میونسپل کارپوریشن کا الیکشن ہونے والا ہے, اور اس وقت وہاں جو اقتدار میں پارٹی ہے وہ شیو سینا ہے, اور صوبے کے اندر شیو سینا اور بی جے پی کی حکومت ہے. یہ جو ایم این ایس ہے جس کو مہاراشٹر نو نرمان سینا کہتے ہیں, یہ تھرڈ نمبر کی پارٹی ہے, لیکن شیو سینا اور ایم این ایس کا ووٹ بینک ایک ہے. لہٰذا بھارتی جنتا پارٹی کے رشتے شیو سینا سے بہت بہتر نہیں چل رہے ہیں, لہٰذا وہ شیو سینا کو کمزور کرنے کے لیے جو راج ٹھاکرے ہیں, جو بالا صاحب ٹھاکرے کی بہن کے بیٹے ہیں, ان کو تھوڑا سیاسی طور پہ مضبوط کرنا چاہتے تھے, جس کے تحت یہ ایج ان کو دیا گیا کہ جو سڑکوں پہ گنڈا گردی کر رہے تھے, جو کھلے عام سنیما گھروں کو توڑنے کی بات کر رہے تھے, ان کو اتنا ایک لیگلائز کر دیا, یا ان کو کہہ سکے ان کو ایک طریقے سے اس حالات پہ لے آئے کہ وہ بیٹھ کر کے طے کرنے لگے کرن جوہر کے ساتھ میں, اور جو فلم اینڈ ٹیلیویژن پروڈیوسر گل تھے اس کے چیف مکیش بھٹ تھے, وہاں ساجد ناڈیا والا تھے, تو اس میں دو تین باتیں ضرور ہوئی. اس میں دو باتیں صاف تھیں, ایک تو یہ کہا گیا کہ اس کے بعد کبھی بھی فیوچر میں پاکستان کے آرٹسٹوں کے ساتھ کوئی فلم نہیں بنائی جائے گی, اور دوسرا ریزولوشن یہ پاس کیا گیا کہ جو بھی یہ فلم جو چلے گی اس فلم سے پہلے اس میں ایک سلائیڈ لگائی جائے گی, اس سلائیڈ میں جس طریقے سے دہشت گردوں کے ہاتھ 19 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کی جائے گی. لیکن راج ٹھاکرے نے اس کے بعد نکل کے یہ کہا کہ میں نے یہ بھی کہا ہے اور یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ اس فلم کے جو بھی ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں وہ 5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آرمی فنڈ میں دیں گے. یہ بات جب خبر باہر آئی تو مکیش بھٹ جو ہیں, جو کہ فلم اینڈ ٹیلی ویژن پروڈیوسر جن کے چیف ہیں, جو اس بات چیت میں مین آدمی تھے, انہوں نے کہا اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, یہ بالکل غلط ہے. اب اس کے بعد جب یہ معاملہ سیاسی بننے لگا تو اس کے بعد یہاں جو ایکس آرمی آفیسر تھے انہوں نے کہا اس قسم کا کوئی پیسہ ہمیں نہیں چاہیے, آرمی کا کسی پارٹی سے کسی گروپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہندوستان کی جو آرمی ہے وہ ایک نیوٹرل آرمی ہے, ہم اس قسم کے کسی تنازع کے اندر سے نکلے ہوئے پیسے اور اس قسم کی چیزوں کو ہم نکارتے ہیں, اور انہوں نے پیسہ لینے کی بات ختم کر دی. تو پہلا سوال یہی ہے کہ پیسے کی بات ہوئی نہیں تھی, راج ٹھاکرے نے اپنی بابائی لوٹنے کے لیے کہا, اور اگر یہ اس کے بعد اس طریقے کی باتیں ہوئی اس کی طرف سے ایکس آرمی کی طرف سے بیان آیا کہ یہ سراسر غلط ہے اور ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, نہ کوئی ہمیں استعمال کرے, چاہے وہ بھارتی جنتا پارٹی ہو چاہے کانگریس ہو, لہٰذا یہ جو پورا معاملہ ہے غلط ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ شیو سینا کو جب یہ لگا کہ مہاراشٹر میں ایم این سی یعنی مہاراشٹر نو نرمان سینا بال ٹھاکرے کی مضبوط ہو رہی ہے, تو انہوں نے بھی ایک بڑا بیان جڑ دیا. انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب بیان ہے کہ بھارت کو پاکستان پہ اس وقت تک سرجیکل اسٹرائک کرنے چاہیے جب تک پاکستان ختم نہ ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ بامبے میونسپل کارپوریشن کا الیکشن جو ہے وہ شیو سینا اور ایم این سی اور بی جے پی کے بیچ کا سیاسی اکھاڑا ہے, اس کے چلتے ان فلموں کا استعمال بھی ہوا ہے.
اچھا, تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاست ہے بامبے کے میونسپل الیکشنز کے لیے, نہ تو مرکزی سیاست ہے پر اس کا کوئی تعلق ہے, اور نہ یہ سیاست چلنے والی ہے. اب انتخابات ختم ہو جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے, یہ مطالبات, یہ سب چیزیں.
اس میں جعفری صاحب لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج ہی ہندوستان پاکستان کا میچ ہوا ہاکی کا, انہوں نے کہا کہ آپ فلموں کو سافٹ ٹارگٹ مانتے ہیں اور ہر بات فلموں کے اوپر ہوتے ہیں, اگر حکومت کے لوگوں کو بہت زیادہ اس کو تشویش ہے یا ہندوستانی عوام کو لے کر کے بہت تشویش ہے تو آپ فلم روک سکتے ہیں, لیکن آپ کے یہاں سے بھارت سے بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں, ٹریڈ چل رہا ہے, تمام ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ صرف فلموں کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک بہت بڑا سیکشن ہے ہندوستان میں جو اس بات کے خلاف تھا کہ بھائی اگر ان کے جو لوگ آئے تھے وہ ایک اچھا وقت تھا, دونوں میں دوستی تھی, کلچرل ایکسچینج بڑھ رہے تھے اور وہ فلم میں کام کرنے گئے ہیں, تو لہٰذا وہ تو کام کر کے اپنا پیسہ لے کے جا چکے ہیں جو پاکستانی آرٹسٹ ہیں, لیکن اس میں 300 سے 400 کے آس پاس جو پورا کا پورا عملہ ایک فلم بنانے میں ہوتا ہے ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کوئی بات ایسی ہے اس وقت ہے تو آپ اس وقت پاکستان کے کلاکاروں کو مت آنے دیجیے, لیکن جو کام آج سے 6 مہینے پہلے ہو چکا ہے اس کو آپ روک کر کے ہندوستان کی لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں, ان غریب لوگوں کا جو چھوٹے چھوٹے رول میں اس میں ہیں, کوئی ٹیکنیشین ہے, کوئی اسپاٹ بوائے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں نہیں ہوا, لیکن یہ جو فوکس لاسٹ میں مہاراشٹر آیا اور مہاراشٹر میں بھی ممبئی آیا, اس کے پیچھے لوکل سیاست ہے, اس میں بھارتی جنتا پارٹی کا بھی رول تھا. جس طریقے سے انہوں نے گنڈے آدمی کو اس طریقے سے اس کو کہتے کہ ایسا برابری کا وہ دے دیا اور وہ ڈسکشن میں بیٹھے اور پھر وہ یہ طے کرنے لگے. وزیر اعلیٰ فڈنویس کی بھی اس کے اوپر بڑی نقطہ چینی ہو رہی ہے کہ آپ ایک سڑک چھاپ آدمی جو دنیا کو تھیت کر رہا ہے, آپ اس کو بٹھا کر کے نیگوشیشن میں بٹھا رہے, تو آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے, تو اس کو لے کر بھی تمام لوگوں نے تنقید کی ہے ان کے اوپر.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رجحان جو ہے یہ بالکل عارضی ہے؟
میں صاف کر دوں, دیکھیں یہ بڑا ٹیمپریری ریئیکشن ہوتا ہے, ایک دم پتا چلا کچھ بھی نہیں ہے تو پاکستان کے خلاف عوام کیا کر سکتا ہے, تو تمام سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بھی بند کرو یہ بھی بند کرو. اب جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ بھی معاملات ہیں, اس ملک کے اندر چین کے خلاف نہ کوئی حملہ کرنے کی بات کرتا ہے نہ سرجیکل اسٹرائک کرنے کی بات کرتا ہے, تو سب کو معلوم ہے کہ بھارت کی پوزیشن کیا ہے اور چین کی کیا ہے, تو یہاں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہمیں چین کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو چین کے پروڈکٹ جو ہے وہ بائیکاٹ, حکومت نے کہہ دیا کہ بھئی ہماری طرف سے کوئی اثر نہیں ہے کہ ہم کسی کا بائیکاٹ کریں گے, عوام کو کرنا چاہتے تو عوام کریں, اب اس کو نیشنلزم سے جوڑ کے کچھ لوگ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, پیپل آر ہیپی. تو ایز سچ کوئی اس کا بہت دیر تک ریئیکشن نہیں ہوتا, ایک امیڈیٹ ریئیکشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مخالف بھی ہیں ان کے بھی اپنے ایجنڈے ہیں. اس طریقے سے نہیں مانتا کہ کوئی پاکستان کے کلاکاروں اور پاکستان سے آنے والی چیزیں بہت دن تک ہوں گی, ایک وقتی میں سمجھتا ہوں وقت ہے, کچھ دن بعد پھر بات ختم ہو جائے گی.
بہت شکریہ پیشوندر کمار صاحب آپ کا. اور سامعین اب چلیں گے ہم اپنے اگلے موضوعات کی جانب, انٹرنیشنل موضوعات ہیں. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب بہت کم وقت رہ گیا صدارتی انتخاب میں, اور دونوں امیدوار یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن کے اور ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی مہم پوری شدت سے چلا رہی ہیں. کچھ غیر ملکی مداخلت کی بھی تذکرے ہو رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت تو واشنگٹن کے پولیٹیکٹ سے سینئر ریسرچر عارف انصار صاحب ہیں, اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور پاکستانی صحافی جو امریکہ میں مقیم ہیں علی عمران صاحب ہیں. اور امریکہ کی سیاست کے علاوہ ہم یمن کے معاہدے کے اوپر اور روس اور شام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. آغاز کرتے ہیں عارف انصار صاحب آپ سے, کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ امیگریشن سے متعلق وہ نئی اصلاحات تو پیش کر رہے ہیں, اور کہا ہے کہ متوسط طبقے کے لیے اپنے پہلے 100 دن میں وہ ٹیکس میں 35% چھوٹ دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں عارف انصار صاحب کہ یہ الیکشن گیمک ہے, اس لیے کہ اس وقت جو رائے عامہ کے جائزے ہیں ان میں وہ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں ہلری کلنٹن سے؟
جی جعفری صاحب, ہاں آپ کا یہ جو ہے ہائپوتھیسس یہ کافی حد تک ٹھیک ہے کہ ظاہری بات ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسینٹیوائز کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ کس طریقے سے اپنی طرف مائل کرے لوگوں کو, اور یہ ایک ایسی لائن ہے ٹیکس کا بڑھانا یا کم کرنا یہ لوگوں کو سب سے زیادہ کنسرن کرتا ہے, اور ظاہری بات ہے مڈل کلاس جو ہے وہ اس سے سب سے زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے کہ اگر ان کو اس میں کوئی چھوٹ ملتی ہے. لیکن کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے وہ تو پوری الگ ڈبیٹ ہے, اور اس کے اوپر دونوں پارٹیز کی کینڈیڈیٹس کے درمیان گفتگو ہوتی بھی رہی ہے ڈبیٹس میں کہ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے, اور اس سے جو ہے ڈیپٹ جو ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, اور یہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر وہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں اس طرح سے کیا جائے تو اس میں رائے یہ ہے کہ وہ تو ڈیپٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اگر اس طرح سے کیا جائے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا علی عمران صاحب. ابھی جو آخری ڈبیٹ ہوئی تھی صدارتی ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان, اس میں بھی روسی مداخلت کی باتیں سننے میں آئیں, صدائے بازگشت سننے میں آتی رہی مسلسل, اور اس کے بعد یہ خبریں بھی آئیں کہ روس نے یہ پیشکش کی ہے کہ ہم اپنے آبزرورس بھیجنے کے لیے تیار ہیں, جس کو وائٹ ہاؤس نے بھی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی مسترد کر دیا. یہ کیا جو ایک پہلی مرتبہ ایک عجیب و غریب بات سننے میں آ رہی ہے کہ امریکہ کی سیاست میں باہر سے مداخلت ہو رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پریزیوم کیا جا رہا ہے, اس کا سبب کیا امریکہ میں کمزور ہوتی ہوا سیاسی ڈھانچہ ہے؟
شاید یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت ان باتوں کا جو تعلق ہے جو کہ وہ اپنے آبزرور رشیا جو ہے بھیجنا چاہ رہا ہے, جو آفر کی ہے اس نے امریکہ میں, اس کا تعلق ایک اوور آل ہم جو گلوبل سینیریو ہے اس سے لیں گے, خاص طور پہ جو مشرق وسطی میں حالات چل رہے ہیں اور گزشتہ کچھ سالوں سے روس کو وہاں پہ جس قسم کی ایک اپر ہینڈ حاصل ہو گیا ہے, خاص طور پہ شام میں جو کہ اسد رجیم کے ساتھ اس کے آرمی کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہاں پہ, اور ابھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ حالیہ دنوں میں اسد رجیم اور ماسکو کے درمیان ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے جس کے مطابق وہاں پہ جو رشین آرمی ہے وہ رہ سکے گی, ان کی یعنی کہ بیسز ہوں گی. اب ان حالات کی وجہ سے اور نمبر دو جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو صدر جو پوٹن ہیں وہاں کے روس کے ان کی تعریف بھی کی اور ان کہا کہ ان سے کام کریں گے اور ان سے مل جل کے کام کریں گے, یہ بھی ایک انیوژل بات کی جاتی ہے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ جو سائبر اٹیکس ہوئے ہیں اور امریکہ کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے انالسٹ بھی اور انٹیلیجنس آفیشلز میں بھی کہ یہ زیادہ امکان غالب ہے کہ یہ روس کی طرف سے ہو رہے ہیں, خاص طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی جو ہوا ڈی ایم سی کا بھی. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ روس جو کہ جہاں پہ ڈیموکریسی کبھی ایسی نہیں رہی, جبکہ دوسری طرف امریکہ جو کہ ایک دنیا میں ڈیموکریسی کی ایک بہت بڑی مثال اور سمبل ہے اور سب سے بڑی ڈیموکریسی گریٹسٹ جسے کہا جاتا ہے, تو یہ ان کا یہ آفر کرنا ایک بہت بڑی آئرنی قسم کی سمجھی جا رہی ہے یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے اس کو.
جی بہت بڑی آئرنی ہے جی بالکل
جی. تو صدر پوٹن یعنی کہ ایک قسم کا جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ٹیز کرنا یا کسی کو چھیڑنا, تو یہ ایک ایسے ہی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی اس پاور کو, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مشرق وسطی میں جب سے امریکہ کی جو پالیسی میں تبدیلی آئی, کیونکہ امریکہ کی اتنی زیادہ انگیجمنٹ تھی مشرق وسطی میں, اتنا زیادہ کلوزلی وہاں پہ انوالو تھا امریکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے, تو اس کا ایک دم سے پیچھے ہٹ جانا اور پھر روس کا آ جانا اور پھر ایران کا اور سیریا کا ایک ہو جانا اور روس کو جو ایک نئی ایک دم سے وہ ایک کیا کہتے ہیں دلیری یا جو اسے کہیں کہ بولنے سے قسم کی ملی ہے, تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور وہ الیکشن کے اندر ایک قسم کی انٹرفیئرنس یعنی کہ اماؤنٹ کرتا ہے ان کا.
اچھا عارف انصار صاحب, یہ جو انٹرفیئرنس کی بات ہو رہی ہے اور ہلری کلنٹن نے بھی اپنی تیسری ڈبیٹ میں یہ بات تو روسی صدر کے حوالے سے کہی ہے کہ وہ مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بات سامنے آئی ہے, روس اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے, کیا 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 صرف چھیڑ چھاڑ یا یہ کہ کوئی مقاصد بھی ہیں اس کے پیچھے؟
نہیں, وہ عمران صاحب کا اسیسمنٹ ٹھیک ہے اس میں کہ روس جو ہے وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, اب تو خیر امریکہ نے اپنی اسیسمنٹ میں کہہ دیا کہ روس ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے ان ہیکس میں, تو وہ اپنا ایک امپورٹنس دکھانا چاہ رہا ہے اور شاید یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک سیریس پلیئر ہے عالمی سطح پہ, اور جس کی وجہ سے صدر اوباما نے بھی اپنی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ میں ایک تبدیلی تھی کہ روس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ اسی طریقے سے دیں کہ وہ اہم پلیئر ہیں دنیا میں, کیونکہ ماضی میں یا ریسنٹ پاس میں اس طرح کے بیانات دیے گئے تھے کہ مطلب روس ایک ریجنل پاور تک رہ گئی ہے اور اس کو اتنی سیریسنیس نہیں دی جاتی تھی امریکہ کی طرف سے, لیکن جو ایک یہ انفولڈ ہو رہا ہے فینومینن مڈل ایسٹ کے لیول پہ بھی کہ جو روس جو ہے میرا خیال ہے خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا مڈل ایسٹ یا اسلامک کنٹریز میں ایک پینیٹریشن جاری ہے جو ایران سے شروع ہوئی تھی اور اب سعودی عرب ترکی پاکستان وہ تمام علاقوں میں اب اس کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے, اور وہ جو ایک 9/11 کے بعد فینومینن شروع ہوا تھا کیمپین اگینسٹ ایکسٹریمزم جس میں امریکہ زیادہ تر انوالو رہا, نیٹو اور ای یو وغیرہ, اس کا فائدہ جو ہے روس اور چین بینیفیشری کے طور پہ وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں, تو یہ گلوبل ری الائنمنٹ کا ایک حصہ ہے, اور اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ روس دنیا کو یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہے کہ اب وہ امریکہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف یہ امریکہ کی ویکنیس کی بھی علامت ہے کہ یہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے اور ایک کینڈیڈیٹ الاؤ کر رہا ہے یوز کر رہا ہے ٹرمپ صاحب جو کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ماضی میں اسٹیٹمنٹ دی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ امریکہ میں بھی ایک ڈبیٹ ہے, ٹھیک ہے بہت کم لوگ ہوں گے کہ کیا روس کے ساتھ انہیں ایک الائنمنٹ بنانی چاہیے یا نہیں, روس کو ایک ڈسٹنٹ اور وہ اینیمی کے طور ایڈورسری کے طور پہ دیکھنا چاہیے, اور یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے فیوچر میں روس اور امریکہ کی ریسیٹ کہہ لیں ایک دوبارہ ریسیٹ, تو یہ بھی ایک فینومینن بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے.
اچھا علی عمران صاحب, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جن سے ریپبلکن پارٹی کی جو بڑے قائدین ہیں انہوں نے تقریباً اپنے آپ کو لا تعلق ظاہر کیا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال اس انتخاب کے بعد اس پارٹی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں, پالیسی میں تبدیلیوں, اس کی ٹیکٹس میں تبدیلیوں پر منتج ہوگی؟
دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کے سوچ و بچار کرنے والے لوگ ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں, کیونکہ ابھی تو ریپبلکن پارٹی ایک ڈسپیرٹ قسم کی سمے سامنے آ رہی ہے کہ تتر بتر قسم کی سوچ رکھ, یعنی کہ تقسیم ہو گئی ہے, مختلف قسم کے لوگ ہیں اس میں. پہلے جو ایک یونائٹیڈ ایک پارٹی ہوا کرتی تھی اس طرح نظر نہیں آ رہی. تو ابھی بلکہ میں واشنگٹن پوسٹ کی جو ایک ہیڈ لائن ہے اس کا حوالہ دوں گا کہ اس کے یہ جوں جوں ان کو یہ اندیشہ اور یہ خیال اور خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس الیکشن میں ہار جائیں گے, تو وہاں ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک قسم کی سول وار, یعنی کہ وہ اس تاریخ اس کو ریفرنس دے کے تو وہ ہو جائے گی کہ بھائی اس پارٹی کو کس طریقے سے چلایا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہم پچھلے 2012 سے بعد خاص طور پہ اور اس کے بعد بھی جو ٹی پارٹی کا ایک رول آیا, ٹی پارٹی پارٹی کے اندر ہی ایک ایسی پارٹی بن گئی. پھر اس کے بعد اب جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے ایک اپنے ہی انداز کا اپنے ہی قسم کی پالیٹکس جو اسٹارٹ کر دی ہے. پھر اس کے بعد یعنی کہ وہ ریپبلکن ویلیوز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, وہ جب بات کرتے ہیں چاہے وہ ٹریڈ کا ایشو ہو یا دوسرے ایشو ہو تو وہ اپنے انداز سے بات کرتے ہیں. تو مطلب ہے یہ کہ اس میں ایک پارٹی کی وہ کمی نظر آ رہی ہے کہ ایسی لیڈرشپ جو پارٹی کو ایک یونائٹیڈ پلیٹ فارم اور ایک ایسا مینیفیسٹو دے سکے جو کہ پارٹی کا کو سمبلائز کرے, ریپرزینٹ کرے اس الیکشن میں, وہ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ڈسٹینس کر لیا بہت بہت بڑے فگرز جو ہیں ریپبلکن پارٹی کے, جان مکین, ایون اسپیکر جو ہے پال رائن, تو اور بھی بہت سارے لوگوں نے انہوں نے اپنے آپ کو, اور یہاں تک یہ بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ شاید سینٹ میں جو ان کی تھن میجورٹی تھی وہ بھی خطرے میں, اور اب ڈیموکریٹس اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ ہاؤس میں بھی میکسیمم سیٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ واقعی اس کا سوچو بچار بہت ہوگا.
اچھا آریف انصار صاحب, بالکل یہی سوال جو ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے کیا, کیا ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی جو صورتحال خاص طور پر جو ای میلز لیک ہوئی ہیں اس کے بعد جو ایک ڈسیریس سے پیدا ہوا بعض لوگوں میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں کچھ تبدیلیوں کے چانسز ہیں پالیسی کے حوالے سے؟
میں تو اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں جی, جس طرح برنی سینڈرز,
جی برنی سینڈرز, جی جی بالکل.
ایک چیز چل رہی ہے امریکہ کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ کس طریقے سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے, چینج ہوئی ہے, وہ کس وجہ سے ہوئی ہے, گلوبلائزیشن یا جو بھی جس چیز کو ٹرمپ صاحب نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے یا نہیں ہوئے, کیونکہ وہ ان کی اپنی پرسنالٹی یا وہ جو اپنا سمبلزم تھی وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن نن دا لیس وہ سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ کون ٹیپ کرے گا, کس طریقے سے ریپرزینٹ کرے گا, وہ الگ ایک چیز ہے کہ امریکہ میں ایک چینج کا عمل چل رہا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہو رہا ہے, جس میں کارپوریٹ انفلوئنسز ہیں, گلوبلائزیشن ہے, ڈومیسٹک لیول پہ بھی جو اکانومی سے ریلیٹڈ انفلوئنسز ہیں, بینکس کا اوور پاورفل ہو جانا, بہت ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ تو چلیں اور ڈائنامکس ہے. لیکن یہ جو چیز تھی جو برنی سینڈرز صاحب نے ٹیپ کی اور اس طرف ریپبلکن کی طرف ٹرمپ صاحب نے کرنے کی کوشش کی, یہ ایگزسٹ تو کر رہی ہے اور یہ دونوں پارٹیز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ریپبلکن پارٹی کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے اس میں, کیونکہ وہ ویسے بھی شاید اتنا اٹیون نہیں تھے اور وہ کچھ مائنورٹیز اور اس کی طرف بھی زیادہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے یا کر سک رہے. انہوں کے جو سولوشن ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ماضی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں بجائے اس کی کہ مستقبل کو وہ اڈاپٹ کریں, مستقبل میں ویژن کو اپنی الائن کریں, جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی زیادہ کر سکی. لیکن پھر ٹھیک ہے کہ وہ برنی سینڈرز والا جو ایلیمنٹ تھا وہ کس حد تک ہلری کلنٹن جو ہیں اس کو اپنی ایجنڈے میں لائیں گی اور وہ امپلیمنٹ کریں گی, یہ دیکھا جائے گا. لیکن ایک امریکہ بھی ایک جو اس کی پالیٹکس ہے, اس کا جو پروسیس ہے, وہ ایک اسٹیٹک پو تو نہیں ہے. اگر سوسائٹی چینج ہو رہی ہے, دنیا چینج ہو رہی ہے, تو یہ پروسیس اس کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرے گا وہ ابھی دیکھنے میں آئے گا. لیکن یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو چیزیں دیکھی گئیں کہ وہ ایک کچھ ویو ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے, وہ کس طرح سے ریپرزینٹ ہوگی وہ ابھی کلیئر نہیں ہے.
اچھا اب علی عمران صاحب, آپ نے تذکرہ کیا تھا شام کے حوالے سے اس پالیٹکس کا, اس لنک سے روسی صدر کے ترجمان ڈیمٹری پیسکوف نے کہا ہے کہ شام میں صدر بشار الاسد کو برسر اقتدار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک جہادیوں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے. اب آپ یہ سوچئے, یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ آپ اتنا کھل کر تو رشیا نے کبھی بھی شام کے صدر کی حمایت نہیں کی تھی, تو کیا یہ مڈل ایسٹ میں اس کے اپر ہینڈ کے بعد, جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس کنفرنٹیشن میں اپر ہینڈ حاصل ہو گیا ہے، یہ اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی کا مظہر ہے؟
دیکھیں جی، اب تو جو انٹرنیشنل ایک کولیشن تھی جس کے کہ ایک طرف امریکہ اور روس دونوں یہ کو چیئر تھے، جنہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے، سیز فائر، وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی کس طرح دھجیاں بیٹھ دی گئیں، اور بعد میں امریکہ نے پھر کوشش کی، سیکرٹری جو وزیر خارجہ ہیں کیری، جان کیری، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی وہاں پہ، لیکن اب پوزیشن یہ آ چکی ہے کہ روس جیسے کہ جو شام کی جو رجیم ہے اس نے اس کو اجازت بھی دے دی ہے کہ آپ یہاں پہ ڈپلائی کر سکتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں، آپ کی فورسز، اب واقعی یہ ان کا اپر ہینڈ تو ظاہر نظر آ رہا ہے، کیونکہ آخری جو شہر ہے یعنی کہ الیپو جو ہے اس پہ بھی ایک بھرپور ان کا ایک آپریشن جاری ہے، وہاں پہ بہت سارے یعنی کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور بچے مارے جا رہے ہیں اور خواتین فیملیز، لیکن دنیا میں کوئی ایسا اس کا اس کے مد مقابل یا اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی یعنی کہ ڈپلومیٹک طریقے سے، اور اب وہ اتنا یعنی کہ اپنے آپ کو ایمبولڈن سمجھ رہا ہے ماسکو یا صدر پوٹن اتنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو کسی نہ معاہدے کے پہ بات کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اب تو ہمارا اپر ہینڈ ہے
جی.
اور جو اسد ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ ان کو رہنا چاہیے، اور سارا ایریا بھی جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، اگرچہ وہ لڑائی کو اس کو اس طرح فریم کرتے ہیں کہ وہ آئیسس کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو انڈسکریمنیٹ یعنی کہ بلا امتیاز جو اتنی بمبارڈمنٹ ہیوی قسم کی ہوتی ہے
جی.
اور وہ تو اس کو نگیٹ کرتی ہے کہ وہ تو سویجنز مارے جاتے ہیں زیادہ، لیکن آئیسس کے خلاف تو ساری یعنی کہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ ان عوامل کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ پوزیشن میں سمجھتے ہیں.
اچھا عارف انصار صاحب، یمن کے اوپر سعودی قیادت والے اتحاد نے 72 گھنٹے کی جنگ بندی ختم ہونے کے چند گھنٹے بعد دوبارہ بمباری شروع کر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر کیجویلٹیز بھی ہو رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ان کو مقدمہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جنگ بندی 72 گھنٹے کے اقوام متحدہ کے توسط سے ہوئی تھی، تو اب وہ کیا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی جنگ بندیاں بے مقصد بیکار ثابت ہوتی ہیں؟
جی، یہ میں ریسنٹلی میں نے ایک اسسمنٹ سنی تھی کہ جو دنیا میں زیادہ تر یہ جو جنگ بندیاں ہوتی ہیں یہ فیل ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد دوسری بھی آ جاتی ہیں، تو مطلب اس میں مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ وہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ بریک اپ ہو جاتے ہیں، اور شاید اس اسٹیٹسٹکس میں یہ بھی تھا کہ جتنی زیادہ یہ ہوتے ہیں اتنا چانس زیادہ ہے کہ آخر میں کامیابی ہو جائے گی، مطلب کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی. لیکن فی الحال تو ظاہری بات ہے یہ ٹریجک ہے، اور یہ اس میں کوئی آپٹیمزم کی وہ نہیں ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی یا بریک اپ ہو رہے ہیں، پیس سیز فائر جو آگے نہیں چلتے. تو یمن میں تو اس وقت واقعی سچویشن زیادہ خراب ہے، شام کی طرف زیادہ توجہ ہے ساری، پھر عراق میں جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے اس کی طرف ہے آئی ایس ایس کے خلاف اور جو اس کے ریلیٹڈ مسائل ہیں، تو یمن بالکل بیک گراؤنڈ میں ہے اور اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں مل رہی. لیکن یہ ہے کہ جو بھی ریسنٹلی جو بمباری ہوئی تھی جس میں میرا خیال ہے کہ غلطی سے ایک جنازے پہ بمباری ہوئی ہے جس میں کافی لوگ ہلاک ہو گئے، تو اس کے بعد ایک تشویش پیدا ہوئی ہے کافی، اور امریکہ نے بھی سعودی سے عرب سے کلیم کیا، اور دوسرے بھی اتحادی جو ہیں انگلینڈ میں بھی اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے مزید خراب ہونے سے روکا جائے. لیکن جو اتنے مسائل چل رہے ہیں آگے پیچھے، تو اس میں یمن جو ہے قسم کا لگتا ہے کہ جو وہ بیک گراؤنڈ میں چل گیا ہے، ہوتی اور پھر جو سعودی ایران ٹسل چل رہی ہے اس کو زیادہ توجہ نہیں مل رہی.
علی عمران صاحب، آخری 30 سیکنڈ ہے میرے پاس، یہ بتائیے کہ یمن کے مسئلے کا آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے مستقبل قریب میں؟
جی دیکھیں، یہ بڑی پین فل ہوگا. میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے یمن گیا بھی تھا پاکستانی صدر کے ساتھ، تو وہاں آپ سمجھیں کہ یمن میں جانے سے جیسے کسی اینشنٹ دنیا میں آپ چلے گئے، تو وہاں پہ غربت اتنی زیادہ ہے اور ان لوگوں کا اتنا یہ قیمتی وقت تھا جو کہ کانفلکٹ میں ضائع ہو گیا، بجائے اس کے کہ دنیا اس کو ہیلپ کرتی کہ وہ ایک سعودی عرب جو کہ اتنا یعنی کہ اہم دنیا کا ملک مانا جاتا ہے امریکہ میں بھی اور ہر جگہ پہ، تو اس کے ساتھ کا برابر کا ملک ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور اس کو ایک یعنی کہ وہ آئلینڈ آف اسٹیبلٹی ہوتا کہ دنیا کو اس خطے کو کوئی خطرہ نہ ہوتا. تو وہاں پہ یہ جنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ لوگوں کے مسائل کئی گنا بڑھ چکے ہیں، ایک تو ویسے ہی غربت بہت زیادہ ہے، دوسرا اکنامک اپرچونیٹی بھی مزید غائب ہو گئی، اور اس پر سے یہ جو زخمی ہو رہے ہیں اور جو اموات ہو رہی ہیں اور اٹیکس ہو رہے ہیں، بالکل انسرٹنٹی ہے وہاں پہ.
عارف انصار صاحب، علی عمران صاحب، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین، اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.